الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأين من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. مكة مكرمة میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو جو مقابلہ جھیلنا پڑ رہا تھا پھر اس بات پر کہ انہوں نے توحید کو قبول کر لیا تھا, اللہ تعالیٰ کو تو وہ مانتے تھے وہ لوگ, اور ان سے بڑی بات اگر پوچھی جاتی تھی کہ سمندر کس نے بنایا, سورج چاند کس نے بنایا, حتیٰ کہ بارش کون لاتا ہے, تو اللہ مانتے تھے اللہ کو, لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات میں شریک کرتے تھے کہ یہ بھی ہمارا کام کرا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ وہ بڑا ہے, اس کو کیا اس تک پہنچنا ہو نہیں سکتا, اور اس کو تو آرام کر رہا ہے اور اس سے مانگنا بیکار ہے. انہیں سے جیسے دنیا کا دستور ہے کہ جو کام پہ جو لوگ معمور ہوتے ہیں ان سے آدمی تعلق رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو کائنات بنائی, سب چیزیں بنائیں, اور ان کو چل ان کا پورا پروگرام اللہ نے پہلے سے طے کر دیا, جس کو الکتاب سے تعبیر کیا گیا ہے. یہ چیز الکتاب میں ہے, یہ چیز کتاب کے ماتحت ہے. کتاب سے مراد یہ کتابت سے مراد اس چیز کو طے کر دینا ہے, جیسے صلاۃ مکتوبہ یعنی فرض نمازیں صلوات مکتوبہ ہیں یعنی طے شدہ, تو کتابہ کا مطلب یہ طے کر دیا. تو یہ سارا جو کچھ دنیا میں یہ سارا کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ اس طرح نہیں ہو رہا ہے کہ کیا جا رہا ہے, بلکہ پہلے سے اللہ نے طے کر دیا تھا, اس کا پورا پروگرام بنا دیا تھا اور پھر اس کو کرا رہا ہے, یعنی اللہ ہی کراتا ہے ہر کام. ظاہر ہے کہ فرشتوں سے کراتا ہے, انسانوں سے کراتا ہے, وہ خود سے اپنے حکم سے بھی کرا سکتا ہے, لیکن یہ اس نے ایک نظام بنایا ہے کہ سبب اور مسبب کے ذریعے سے مثلاً آدمی کو صحت حاصل کرنی ہے, دوائیں کھانی پڑ رہی ہیں, لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی برابر نظر ہے, اللہ تعالیٰ کے حکم سے دوا فائدہ کر رہی ہے. جو چیزوں میں خواص ہیں, یہ خواص اللہ ہی کے پیدا کیے ہوئے ہیں, اور وہ اس طرح پیدا کیے ہوئے ہیں کہ ان کو بالکل لازم نہیں کر دیا ہے, بلکہ ان میں رکھ دیا ہے, اور وہ اللہ کے حکم سے وہ خواص کام کر رہے ہیں. آگ بجھاتی ہے, آگ جلاتی ہے, جلانے کی اس میں صفت اللہ نے رکھ دی ہے, لیکن وہ کام کرتی ہے اللہ کے اجازت سے. اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کی اجازت نہیں تھی, تو آگ باوجود کہ اس میں جلانے کی صلاحیت تھی لیکن نہیں جلا سکی. اگر ہوتی اصلی اس کی, اس میں یہ اصلی صفت ہوتی تو ضرور جلاتی, لیکن اللہ نے منع کر دیا. اس طرح اللہ تعالیٰ نے دکھایا, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ آپ کیسے پیدا کرتے ہیں چیزوں کو, کہ تم چار پرندے لو, ٹکڑے ٹکڑے کر دو, ہوا کو پھیلا دو ٹکڑے, پھر آواز لگاؤ. آواز لگائی تو سارے ٹکڑے وہاں سے اڑ کر آ کر سب مل گئے, اور مل کر جسم بن گئے, اور تو پرندے دے جاؤ. حضرت علیہ السلام کو اللہ نے صفت دے دی کہ ہاتھ پھیر دیا, مرد اچھا ہو گیا. تو جو کچھ ہوتا ہے وہ پر اللہ کی, اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہوتا ہے. اللہ نے پروگرام بنا دیا اور اس میں تبدیلی وقتاً وقتاً اللہ کر دیتا ہے. جیسے سورہ کہف میں تین واقعات اللہ نے بیان کیے مثال کے طور پر. مثال کے طور پر مطلب یہ ہے کہ ایسے واقعات ہوتے ہوں گے, اللہ نے دکھایا کہ ہم ایسا کرتے رہتے ہیں. اس سے یہ ایک واقعہ ہو کر نہیں رہ گیا, بلکہ اللہ نے بتایا کہ یہ نہ سمجھو کہ ہم غافل ہیں, ہم نے کائنات بنا کر چھوڑ نہیں دیا ہے, ہم نے یہ خصوصیات دے کر مالک نہیں بنا دیا ہے, وہ سب ہماری اجازت پر ہے. بادل کے متعلق قادر صاحب, بارش کے متعلق صاف صاف آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بادلوں ہواؤں کو, فرشتوں کو حکم دیتا ہے, وہ بادلوں کو لے کے چلتے ہیں, اور جہاں لے جانے کا حکم ہوتا ہے وہاں پہنچاتے ہیں فرشتے. فرشتے کیا ہیں؟ بالکل کچھ ان میں اپنی ذاتی صلاحیت نہیں ہے. جتنی صلاحیت جس فرشتے میں اندر رکھی ہے اللہ تعالیٰ, وہ فرشتہ اس طرح کام کرتا ہے. بہت اکثر فرشتوں کی, وہ کچھ فرشتے ہیں جو روح نکالتے ہیں آدمی کی جان, روح نکالتے ہیں آدمی سے, کچھ فرشتے ہیں جو مدد پہنچاتے ہیں, کچھ کرتے ہیں, یہ سب اللہ کی اجازت ان سے کرتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ مکہ مکرمہ جس کو اللہ نے بڑی خصوصیت عطا فرمائی, زمین کا ٹکڑا لیکن آسمانی خصوصیات اس میں اللہ نے پیدا کر دی, یعنی صفت درجہ اس کا بلند کر دیا اللہ نے. اسی لیے وہاں عبادت کا بڑا ثواب ہے, اور اللہ کی نظر ہے اس بات پر کہ یہاں کون قدر کرتا ہے, کون آتا ہے, کون اس کا احترام کرتا ہے, وہ کیسے احترام کرتا ہے. اور اس کا ظاہر بھی اللہ نے یہ دکھایا کہ وہاں کے لوگ, وہاں جو لوگ رہتے تھے ان سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرتا تھا, ورنہ عرب قبائل کا حال یہ تھا کہ قبیلہ دوسرے قبیلوں کو مانتا نہیں تھا, کہ کوئی کسی کی راکھ نیچی نہیں ہو سکتی تھی, چاہے گردنیں کٹ جائیں. چنانچہ عربوں کی جنگیں ہیں جاہلیت میں, ان کو دیکھیے آپ کہ ذرا ذرا سی بات پر پوری پوری لڑائی ہوتی تھی. اب گھوڑا بڑھانے پہ لڑائی ہو گئی, گھوڑ دوڑ ہو رہی تھی, ایک شخص نے اس نے چالاکی کی کہ جو گھوڑا دوسرے فریق کا بڑھنے لگا تو اس کو حصہ دیا, وہ جھٹکا, بس ان کا گھوڑا آگے ہو گیا. بس کیا تھا, پھر جان لے لی اور جان دے دی, اور پھر چلا جو قصہ کہ جب جان کسی کی لے لیتی لیتے تو وہ قبیلہ کہتے تھے ہم جب تک ان کا انتقام نہیں لیں گے ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے, اور بعض تو ایسے کہتے تھے کہ ہمارے ایک آدمی کی جان قیمتی ہے ان کے دس آدمیوں کے برابر, ہم جب تک دس آدمیوں کو نہیں مار لیں گے اس وقت تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے. ظاہر وہ قبیلہ بھی چین سے نہیں بیٹھے گا, بس جس کو جب موقع مل رہا ہے مار رہا ہے, جب موقع مل رہا ہے جنگ ہو رہی ہے تو لوگ مارے جا رہے ہیں. یہ عربوں کا قبائل کا پورا نظام تھا, اور جو قبیلہ جس علاقے میں رہتا تھا وہ علاقہ اس کا ملک تھا, وہاں اسی کا دستور چلتا تھا, اسی کا قانون چلتا تھا, اور وہاں دوسرے قبیلے کا آدمی جا نہیں سکتا تھا بغیر ویزا کے. ویزا کیسا تھا, جو پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے, لیکن نظام ان کا ایسا چوکس تھا جیسے پڑھے لکھوں کا ہوتا ہے. قبیلے کے ایک آدمی بھی اگر اعلان کر دے گا کہ فلاں قبیلے کا آدمی آ رہا ہے وہ ہمارا اب وہ مہمان ہے, اب چاہے کتنی دشمنی ہو اس آدمی کو کوئی مارے گا نہیں, پورا قبیلہ خیال کر رکھے گا. اس لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ اگر ہم نے اس کو چھیڑا تو جس نے اس کو پناہ دی ہے, جس نے اپنے مہمان بنایا ہے, وہ لڑنے کے لیے آ جائے گا. اور وہی اکیلا نہیں آئے گا بلکہ اس کا پورا خاندان آ جائے گا لڑنے کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ تکلیفیں پہنچاتے تھے اور پاتے تھے پہلے ہی روز آپ جان لے لیتے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خاندان تھا جس کو بنی عبد مناف کہتے تھے, آپ کے والد حضرت عبداللہ, والد عبد المطلب, عبد المطلب کے والد کیا نام ہے, پھر عبد مناف, عبد مناف کے کئی بیٹے تھے, ان میں ایک عبد شمس تھے اور دوسرے ہاشم تھے. ہاشم اور عبد شمس دونوں بھائی تھے. عبد شمس کے اولاد میں یہ لوگ ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت معاویہ اور یہ سب, یہ بنی امیہ جو ہیں یہ بنی عبد شمس ہے. اور ہاشم کے اولاد میں یہ حضرت تھے عبد المطلب, ابو طالب اور یہ سب لوگ تھے. تو خیر یہ نسلانہ تو یہ بات نہیں. اب یہ تھا کہ ابو جہل اس خاندان کا نہیں تھا, اس شاخ کا نہیں تھا, تو ابو جہل سخت دشمن تھا آپ کا, لیکن زیادہ کچھ نہیں کر سکتے. کہ فوراً یہ مسئلہ آ جاتا کہ عبد المناف آ جائیں گے مقابلے کے لیے. اس میں بہت ان کے عصبیت تھی, کافر ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کر رہے ہیں کیوں, خاندان کی وجہ سے, لیکن اسلام نہیں قبول کر رہے. اس وجہ سے قریش وہ نہیں کر سکے جو کرنا چاہتے تھے, آپ کی جان لے لیتے. لیکن 10 سال تقریباً 13 سال کے بعد انہوں نے طے کر لیا کہ بھائی اس کے بغیر کام نہیں چلے گا, آپ کی جان ہی لینی چاہیے, لیکن آپ کو جب تک ختم نہیں کر دیا جائے گا یہ سلسلہ نہیں جائے گا. لوگ برابر مسلمان ہو رہے ہیں, اور جو لوگ مسلمان ہوتے تھے ان کو ظاہر بڑی سزائیں دی جاتی تھیں, ان کے باپ, ان کے چچا باپ بھی سزائیں دیتے تھے. غیر نہیں, غیر دیں تو لڑ جائیں گے وہ کہ ہمارے آدمی کو تم چھیڑتے ہو, خود دیتے تھے. چچا ہے ان کو ایزا دے رہا ہے, پتھر پہ رڑ رہا ہے اور پتھر پہ کچل رہا ہے, سب کر رہا ہے. تو انہوں نے یہ طے کیا کہ ہر قبیلے کا آدمی شریک ہو اس معاملے, ایک قبیلے کا آدمی نہ ہو ورنہ لڑائی ہو جائے گی. ہر قبیلے کا آدمی شریک ہو, سب مل کر ایک ساتھ ماریں گے تاکہ ایک پر الزام نہ آئے, ورنہ اندر جنگ شروع ہو جائے گی. اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت دی کہ ہجرت کریں اور مجھے چلے جائیں, آپ چلے گئے. لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم یہ تھا کہ یہ جو کچھ تم کو تکلیف پیش آ رہی ہیں ان کو برداشت کرو, کچھ بھی ہو جائے تمہاری جان چلی جائے لیکن تم جواب نہ دو. کتنا مشکل کام تھا عرب کے لیے, یعنی دوسرے ملکوں میں دوسرے جگہوں پر اس کو نہیں سمجھا جا سکتا. خصوصیات جو ہیں جب تک کے سامنے نہ ہوں آدمی نہیں سمجھ سکتا حالات کو. عربوں کی جو خصوصیات تھیں وہ دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے تھے. دوسرا ہم کو آرڈر دینے والا کون ہوتا ہے, دوسرا ہم کو چھیڑنے والا کون ہوتا ہے, اس پر وہ جان دے دیں گے, جان لے لیں گے. تو عربوں کے, اب آپ سوچیے کہ جو لوگ مسلمان ہوئے تھے خالص عرب تھے, اس میں غیر عرب بھی تھے, لیکن جو خالص عرب تھے جو نہ کہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتے, اب ان پر ان کو ایذا دی جا رہی ہے وہ برداشت کر رہے ہیں, ان کو ذلیل کیا جا رہا ہے برداشت کر رہے ہیں, ان کو کوڑا پھینکا جا رہا ہے, ان کو چھیڑا جا رہا ہے, سب کچھ کیا جا رہا ہے, لیکن جواب نہیں دے سکتے. اور اگر اپنے جاہلی زمانے کے اس میں ہوتے تو اسی وقت لڑائی شروع ہو جاتی, پورا قبیلہ آ جاتا مقابلے کے لیے اس شخص کے جو کر رہا ہے. تو کتنا صبر کرایا اللہ تعالیٰ نے, آپ سوچیے. یہ اتفاقی بات نہیں ہے, اللہ کا حکم یہ ہے کہ بھائی دیکھو ہاتھ روکے رہو, اور بہت پریشان ہو تو نماز پڑھو, نماز کے ذریعے سے اپنی تسکین کر لو. کفو اجکم واقیم الصلاۃ, ہاتھ روکے رکھو نماز پڑھو. نماز کو حل بتایا, یعنی اللہ سے مانگو, اللہ سے دو لگاؤ اور جواب نہ دو, برداشت کرو دین کے خاطر, اللہ کے خاطر, ظاہر ہے اسلام کے خاطر, اللہ کے خاطر. یہ مجاہدہ اللہ تعالیٰ نے 10 سال کرایا مجھے، 10 سال مجاہدہ کیا، یعنی اپنے نفس کو کچل کے رکھ دیا، جس بات پر وہ پھر ایک سخت جملے کے اوپر وہ جان لے لیتے، جان دے دیتے، اس وقت ہر طرح کی تکلیف برداشت کر رہے ہیں. اور یہ کیوں؟ اس میں مسلحت تھی کہ دین جو ہے یہ اصلاح کے لیے ہے، اور اصلاح اس طرح نہیں ہوتی کہ مقابلہ شروع ہو جائے، ٹکراؤ شروع ہو جائے. ٹکراؤ سے اصلاح نہیں ہوتی، ہمدردی سے اور نرمی سے اور خیر خواہانہ انداز سے بات کہی جائے تب دعوت کا اثر پڑتا ہے. ورنہ آپ کسی کو حکم دیجیے تو کہے گا ہم کیوں کریں، آپ کون ہوتے ہیں حکم دینے والے، ہم آپ کون عقل مند آدمی ہیں کہ آپ ہم کو سکھا رہے ہیں، ہم تو گھر بیٹھیے. لیکن دعوت کا طریقہ یہ ہے کہ ہمدادانہ طریقے سے اور محبانہ طریقے سے بات کہی جائے، ایسے کہ دوسروں کو اپنی توہین نہ معلوم ہو، اپنی تحقیر نہ معلوم ہو، تب بات اثر کرتی. دین اللہ کا دین آیا، اس کا تعارف صحیح ہونا چاہیے. اگر جواب دینے لگتے تو مسئلہ آپس کا ایک اختلافی مسئلہ بن جاتا، پھر اسلام ایک دین کی حیثیت سے نہ سامنے آتا بلکہ ایک تحریک کی حیثیت سے، ایک آپس میں قبائلی عصبیت کے طور پر سامنے آتا. ارے بھائی لڑنے بھڑنے، یہ اختیار چاہتے ہیں، چاہتے ہیں کہ بڑے بن جائیں، اس لیے کر رہے ہیں، ہم بڑے نہیں بننے دیں گے ان کو. جب وہ بات ثابت ہو گئی، سب نے دیکھ لیا کہ یہ اللہ کے لیے قربانی دے رہے ہیں، اور کوئی معمولی بات نہیں، سمجھنا چاہیے کہ ایسا کیوں، یہ بات صاف کر دی گئی. اس کا ہجرت ہوئی، اور ہجرت ہونے سے ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ وہاں اکٹھا ہو گئے یہ لوگ. مکہ مکرمہ سے تو متفرق تھے، مختلف خاندانوں میں بٹے ہوئے تھے، مختلف جگہوں پہ تھے، تو کوئی اجتماعی یعنی کوئی تحریک نہیں کر سکتے تھے. وہاں پہنچ کر اللہ تعالیٰ نے اب اجازت دی کہ اب تم پر اگر تمہارے ساتھ بدسلوکی ہو تو تم اس کا جواب دے سکتے، اور اب یہ جواب دیں گے ظاہر اجتماعی جواب ہوگا، مل جل کر ہوگا، آپس میں اتحاد کے ساتھ ہوگا، اور اللہ کے لیے ہوگا، نفس کے لیے نہیں ہوگا. یہ تاکید تھی کہ نفس کے لیے نہیں کرنا ہے، دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کا اگر تقاضا ہوگا تب تم لڑ سکتے. تو اس کا خیال رکھا گیا. تو یہ آیت پہلی آیت ہے جو اس بات کی اجازت کی اتری کہ اب تم جواب دے سکتے ہو. کچھ عرصے کے بعد، کچھ دنوں کے بعد پھر یہ آیا کہ نہیں، اگر ضرورت پڑے تم ان پر اس سے جنگ بھی کر سکتے ہو. پہلی اجازت یہ تھی کہ اب جواب دے سکتے ہو، اس کے بعد پھر یہ کہ اب ضرورت پڑے تم ان پر حملہ بھی کر سکتے ہو. تب وہ جہاد شروع ہوا. تو فرمایا اللہ تعالیٰ یہ حکم کے ساتھ فرماتا ہے اذن الذین یقاتلون بانهم ظلموا. دیکھیے تعبیر، دیکھیے کس طرح بات کو کہا، فرمایا گیا، اجازت دے دی گئی ہے ان لوگوں کو، ان لوگوں کے لیے کہ جن سے لوگ جنگ کرتے ہیں، جن سے لوگ جنگ کرتے ہیں، جن کو لوگ پریشان کرتے ہیں، ان لوگوں کو اجازت دے دی گئی ہے. یہ سمجھ لیجیے، یہ بات طے کر دی گئی ہے، اجازت دے دی گئی ہے کہ اب وہ مظلوم ہے، بانهم ظلموا، یعنی ان کو اب مظلوم مان لیا گیا ہے، اور مظلوم کو جو حق ہے وہ حق ان کو حاصل ہو گیا. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر قادر ہے، یعنی اشارہ ہے کہ اب اللہ تعالیٰ مدد کرے گا. اب یہ اگر مقابلہ کریں گے یا جواب دیں گے تو اللہ کی مدد ہوگی. الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله، اور کیسے مظلوم ہیں، اس کی تشریح فرما دی گئی. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے گھروں سے نکالے گئے بلا حق کے، یعنی مالک تھے اپنے گھروں کے اور وہاں سے بلا وجہ نکال دیے گئے بغیر کسی ریاستی کے. الا ان يقولوا ربنا الله، صرف غلطی یہ تھی کہ یہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے. یہ ان کا یہ کہنا کہ ہمارا رب اللہ ہے، اس پر ان کو ان گھروں سے نکال دیا گیا، ان کے مال دولت سے چھین لی گئی، ان کو محروم کر دیا گیا وہاں مکے کی سکونت سے بھی. और सारे हुकूक इनके थे सब जब्त कर लिए गए इस बात पर के ये कहते हैं अल्लाह को मानते हैं अपना रब कसीरा। और अगर ये मुकाबला न हो अगर अल्लाह ताला एक दूसरे से मुकाबला न कराए यानी मजलूम को हक न दे इस बात का कि वो जालिम का से मुकाबला करे तो क्या होगा, दुनिया का सारा निजाम बिगड़ जाएगा। जो यानी जिसका ये वजी में आएगा वो करेगा और निजाम अपने हाथ में ले लेगा। फरमाया कि लहू जमा सुबह में हो तो ये जो इबादत खाने हैं सोमा बिया और सलात और मस्जिद ये सब मुख्तलिफ मजाहिब के इबादत खाने हैं। सोमा ईसाइयों का है, बिया यहूदियों का है और सलात का है और मस्जिद मुसलमान है। फिर सोमा महफूज रहेगा न बिया महफूज रहेगा न सलात महफूज रहेगा न मस्जिद महफूज रहेगी, सबको लोग चौकार डालेंगे और एक निज़ाम एक अफरा तफरी पैदा हो जाएगी। ये तो करना है कि मजलूम को यह दिया जाए कि वो इंतकाम ले वो जालिम को रोके और वो मस्जिद ये इबादत खाने की यूज करो कि अस्मुल्ला कसीरा जहाँ अल्लाह का नाम बहुत लिया जाता है ये सब ढा दिए जाएंगे सब गिरा दिए जाएंगे। लेकिन जो जिसकी मर्जी के खिलाफ होगा वो जाके दूसरे का वो इबादत खाना गिरा देगा। बोला शुरू और अल्लाह ताला उसकी मदद करता है जो अल्लाह की मदद करता है। यानी अल्लाह की मदद क्या मतलब, अल्लाह के दीन को मानना और अल्लाह के दीन के फरोख के लिए कोशिश करना ये अल्लाह की मदद है। वही अल्लाह कवी नजीर और बेशक अल्लाह ताला ताकतवर भी है और गालिब भी है। यानी अल्लाह ताला के लिए कोई बात मुश्किल नहीं है, हर चीज़ की कुव्वत उसको हासिल है। वो चाहे तो बड़ी से बड़ी ताकत को जेर कर देगा ख़त्म कर देगा। अल्लज़ीन मक्कन्नाहुम फ़िल अर्ज़ अक़ामुस सलाता वआतउ ज़कात अमरुहुम बिल मारूफ़ है और नहौ अनिल मुनकर। इन लोगों की खसूसियत ये है जिनके साथ ये ज़्यादतियाँ हुई के घर से निकाले गए अल्लाह का नाम लेने पर ये बड़े अच्छे लोग हैं, ये हमारे पसंदीदा लोग हैं। अगर हम इनको मौका दे देंगे गालिब आने का और इख्तियारात इनको हासिल हो जाएंगे ज़मीन में तो ये क्या करेंगे, ये किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे, ये कोई उसको अपनी अपना ऐश का सामान नहीं बनाएंगे बल्कि नमाज कायम करेंगे, ज़कात की अदायगी के अदायगी कराएंगे और अच्छी बातों का हुक्म देंगे और बुरी बातों से मना करेंगे। और अंजाम तमाम मामलात का अंजाम अल्लाह के अख्तियार में है कि ये खैर का काम करेंगे। ये जो जिस दीन को मानने पर ये मजबूर इनको ये सजा भुगतनी पड़ रही है वो दीन क्या है, वो दीन खैर फैलाने का है और वो गरीबों की मदद का है और अल्लाह के सामने झुकने का इबादत करने का है। तो वो मुख्तलिफ चीज़ें जो दीन की बुनियादें हैं उनका जिक्र किया गया, नमाज को कायम करना, ज़कात को अदा करना और अच्छी बातों का हुक्म देना बुरी बातों से रोकना, ये चीज़ें हैं ये बताई गई कि इस्लाम की बुनियादी चीज़ें हैं। और ये अगर गालिब आएंगे तो ये यही काम करेंगे, इसलिए कि ये अल्लाह के हुक्म पर चलने वाले लोग हैं। जब इन्होंने अपने नफ्स को इतना कुचला है कि अल्लाह के हुक्म इजाज़त के बगैर ये उन्होंने इंतकाम नहीं लिया और जिल्लत बर्दाश्त की और तौहीन बर्दाश्त की और बल्कि सख्त सख्त सजाएं बर्दाश्त की, लेकिन अल्लाह की इजाज़त के बगैर ये उन्होंने अपने नफ्स को बहकने नहीं दिया तो ये लोग अच्छा ही काम करेंगे, बुरा काम नहीं करेंगे, अल्लाह के हुक्म पर चलेंगे। वहीं उसका जबू का मत कर जबत कबल हम कौम नूही आजू व समूद और हजूर मुखादा होकर फरमाया अल्लाह ने कि ये लोग आपको झुटला रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये गलत बात गलत दीन लेकर आए हैं इसलिए हम इनका मुकाबला कर रहे हैं, इनका दीन गलत है और वो दीन सही है जो हम जिस पर अमल करते हैं इसलिए हम इनके दीन की वजह से मुकाबला कर रहे हैं। फरमाया कि ये तकलीफ करते हैं तो ये कोई नई बात नहीं है, इससे पहले कौमों ने मुख्तलिफ कौमें ऐसी गुजरी हैं کہ انہوں نے یہی کام کیا ہے کہ دین صحیح جب ان کے پاس پیش کیا گیا تو انہوں نے اس کا مقابلہ کیا, اس کو چلنے نہیں دیا. اور مثلاً قوم نوح, قوم عاد, قوم ثمود, یہ قصے لوگوں کو معلوم ہیں کہ انہوں نے کس طرح اپنے نبیوں کو پریشان کیا اور آخر میں اللہ نے ان کو سزا دی. اشارہ اس بات کر رہا ہے کہ اب جو ہم نے اجازت دے دی ہے, یہ اسی لیے دی ہے کہ اگر تم ان کو نہیں چلنے دو گے اور ان کو کام نہ کرنے دو گے تو ہم تم کو مٹا سکتے ہیں, تم کو ختم کر سکتے ہیں. اس لیے کہ اس سے پہلے مثالیں آئی ہیں سامنے کہ نبی کی مخالفت کرتے کرتے آخر میں اللہ نے فیصلہ فرمایا کہ پوری قوم کو ختم کر دیا جائے. قوم نوح کو ختم کیا, قوم عاد کو ختم کیا, قوم ثمود کو ختم کیا, تو وہ قوم ابراہیم, ابراہیم کی قوم, قوم لوط, لوط کی قوم. تو میں آپ زیادہ نہ سوچیے اس بات کو, یہ بہت انہوں نے آپ لوگوں کا تنگ کیا ہے اور رہنا آپ لوگوں کا مشکل ہو رہا ہے, لیکن یہ قصہ دنیا میں کئی مرتبہ ہو چکا ہے اور ان کا یہی حال ہے کہ یہ آخر میں پھر ان کو عذاب کے ذریعے سے ختم کر دیا جاتا ہے اگر ان کی اصلاح نہیں ہوتی, اور اصلاح کی امید ختم ہو جاتی ہے تو ان کو ختم کر دیا جاتا ہے. اس لیے یہ نتیجتاً کامیاب نہیں ہوں گے آپ لوگ, اس لیے ڈھارت بنانے کی بھی ضرورت تھی. مسلمان وہاں مدینے سے آئے, مدینے آئے مکے سے, تو بالکل ایک اندر سے یہ خیال ہوتا تھا کہ ہمیں ساری زندگی پر تکلیف ہی اٹھانا ہوگا, ہمارا رہنا, ہمارا زندہ رہنا مشکل کر دیں گے. اب اس لیے بہت سے مدینے لوگ مدینے مراد پہنچ گئے, کہاں کمائیں گے, کہاں سے آمدنی ہوگی, کس طرح اپنا گزارا کریں گے, کوئی سلسلہ نہیں گزارے گا. سارا کاروبار جو کچھ آمدنی کا ذریعہ اور جو کچھ صورت تھی وہ سب مکے میں تھی, وہ سب چھن گئی. یہاں بالکل اپنے جسم کے ساتھ تھے بس, سوائے اس کے کہ لوگ ان کو کھلائیں اور یہ بیٹھ کے کھائیں, اس کے علاوہ کوئی شکل نہیں تھی. لیکن ان لوگوں نے ہمت کو ثبوت دیا, یہ کہ انصار, حضرت انصار نے ان کو اپنا مہمان بنا لیا, لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں, ہمیں کاروبار کا راستہ بتاؤ, کاروبار کا راستہ بتاؤ, ہم محنت کر کے کمائیں گے, اپنا رزق خود حاصل کریں گے, ہم تم پر بار نہیں ہونا چاہتے. حضرت انصار نے یہ محبت کا ثبوت دیا کہ نہیں, بالکل آپ ہمارے سگے بھائیوں کی طرح ہیں, ہمارے گھر کا سارا سامان آدھا آپ کا آدھا ہمارا, ہر چیز آپ کی آدھی اخوت پر. اور انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم تو محنت کر کے حاصل کریں گے, لیکن وہاں سے بالکل نہتے آئے. اب یہ سوچتے ہیں اور جو ہمیں آیا کہ ہماری زندگی شادی شدہ گزرے گی 13 سال کے بعد, اب آئے بھی تو ہم یہاں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, ہم بے سہارا ہیں, تو کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ان کی تسکین کے لیے فرمایا کہ اس پر آپ یہ مایوسی کی چیز نہیں ہے, یہ بہت جو آپ کو پریشان کرتے ہیں اور جھٹلاتے ہیں, اس سے پہلے بھی قوموں نے جھٹلایا اپنے انبیاء کو. فرمایا وہ اصحاب مدین اور مدین کے لوگ, ان سب کا یہ قصہ ہوا کہ انہوں نے نبیوں کو پریشان کیا, نبیوں نے برداشت کیا ایک عرصے تک, خاصی مدت تک برداشت کیا, آخر میں جب مایوسی ہو گئی تو اللہ نے عذاب کے ذریعے سے وہ ختم کر دیا. فقائی میں خد یتن اہلک نہ ہو یا ظالم فیا خواب یتن اعلیٰ غروش ہے وہ میری ماں تلفی مقصر مشیر. آپ دیکھ لیجیے اس کی مثالیں موجود ہیں, کتنی ایسی بستیاں آپ دیکھیں گے اہلک نہ, ہم نے ان کو ختم کر دیا, ہلاک کر دیا. اور وہ کیوں ہلاک کر دیا, وہ یا ظالم کہ وہ غلط طریقے پر برابر قائم تھے. کہتے ہیں غلط طریقہ اختیار کرنے کو, غلط طریقے پر وہ قائم تھے تو پھر ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. آج ان بستیوں کا آپ دیکھیں گے کہ بالکل سب سناٹا پڑا ہوا ہے, عمارتیں ٹوٹی پڑی ہیں اور کوئی وہاں رہنے والا نہیں. خوابیتوں نے عروج یہاں ان چھتیں ان کی سب گری ہوئی اور بیری معطل تھیں, اور جو کنویں ہیں وہ معطل ہیں, کوئی ان میں پانی لینے والا اور پانی لینے والا نہیں, سب ختم ہو گئے. وہ قصر مسجد, بڑے بڑے محل, بڑے پکے محل, سناٹا پڑا ہوا ہے, کوئی وہاں مترقی سے نہیں. ہم جب سزا دیتے ہیں تو اس طرح دیتے ہیں, سب کو ختم کر دیا. और जो कुछ उन्होंने बनाया था और जो उनके सारा सब सामान पड़ा हुआ है कोई देखने वाला नहीं। अफलम यसी रूप लड़का ये लोग क्या चलते नहीं है, चल के जाएं, जाके देखें उन बस्तियों को देखें जिन पर अजाब आया है और उससे इबरत नहीं हासिल करते। कितनी सोचते कि जैसे उन पर अजाब आया तुम पर भी अजाब आ सकता है और तुमको डराया भी जाता है कि देखो अगर तुमने नहीं माना और आखिर तक तुम कायम रहे तो अजाब आ सकता है जैसे और कौमों पर अजाब आया। उसको सुनते हैं और मजाक उड़ा देते हैं, इस बात को सुनकर मजाक उड़ा देते हैं। फरमाया कि चलते नहीं, जमीन पर चल के देखें सकून लहू कुलूब के इनको ऐसे दिल इनके होने चाहिए कि जिससे ये इन बातों को समझ सकें। वह आजान रसमाऊ ने ऐसे कान होने चाहिए तो इन बातों को सुन सकें समझ सकें। कई नहाजा तामल अफसार वाला के तामल कुलूब लदी सुदूर। लेकिन बात यह है इंसानों का हाल यह है कि आंखों से अंधे नहीं हैं लेकिन दिलों से अंधे। यानी बाज़ इंसान इंसान की ये हालत हो जाती है इंसानों की आंखों से देख रहे हैं, आंखों से अंधे नहीं हैं लेकिन इनके दिल अंधे हैं। देख रहे हैं उसके बाद ये इबरत नहीं हासिल कर रहे, देख रहे हैं उसके बाद ये समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या अंजाम होगा। अल्लाह से लड़ रहे हो, अल्लाह से लड़ने क्या अंजाम होगा। ये जरूर है कि अल्लाह ताला मौका देता है, वह एक मुद्दत तक मौका देता है, समझ जाओ समझ जाओ, और अपनी मदद रोकता नहीं। उसी तरह दौलत और कमाई का सिलसिला रहता है, देता है। लेकिन क्या होता है आखिर में, नहीं मानता तो फिर जाओ अल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कामयाब नहीं हो सकते। फरमाया कि आंखों के अंडे नहीं लेकिन ये दिलों के अंडे हैं। जो वो दिल जो सीनों में है वो इनके अंधे हो गए। दिल अंधा हो जाए तो फिर कुछ नहीं कर सकता। आंखों से अंधा हो जाए तो भी कुछ उसका फायदा उठा सकता है, सुन सकता है, लेकिन दिल का अंधा है तो कोई बात वो इस तरह जिन्होंने कभी अजाब। और ये अजाब के मामले में जल्दी मांगते हैं, जाकर जल्दी अजाब लाओ। तुम कहते हो कि अगर कहना न मानोगे तो अजाब आएगा, लाओ अजाब दिखाओ अजाब। यानी अजाब को जल्दी मांगना चाहते हैं, हालांकि अजाब आता है बिल्कुल आखिर में। फरमाया वाले युक्तिबल्ला आवाद हो और अल्लाह ताला अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। ये अल्लाह ने कह दिया कि ऐसी सूरत में अजाब आएगा, अगर आखिर तक नहीं माना तो अजाब आएगा, तो अल्लाह वादे के खिलाफ नहीं करता। वही नजामन अंदर मतलून, लेकिन अल्लाह ताला के यहाँ जमाना लंबा है तुम्हारे मुकाबले में। अल्लाह ताला के यहाँ एक दिन जो है तुम्हारे हजार साल के बराबर है जो तुम शुमार करते हो। इसलिए अल्लाह ताला के यहाँ ताखीर तो होती है लेकिन वादा खिलाफी नहीं होती। और इसीलिए अंबिया पर जो अजाब का वादा अल्लाह ने किया अंबिया से, तो बरसों के बाद वादा हुआ कौम के लिए जो वादा हुआ था 40 साल के बाद कौम फिरौन तबाह हुई। वो कहेंगे मैंने कर दिया थे अमले तो रहासीर, कितनी ऐसी बस्तियां हैं कि हमने उनको मौका दिया, अमले तो रहा उनको ताखीर की और उनको मौका दिया, देर लगाई कि समझ जाए और बात मान ले। वह अजालिमा और वो अपने जुल्म पर कायम थी अपनी जाति पर, तुम माखफ्ता, फिर मैंने उनको पकड़ लिया तुम माखफ्ता। जब मौका देने के बाद भी नहीं वो समझे तो अखफ्ता मैंने पकड़ लिया वो इलाजिल बसीर, और फिर यही नहीं पकड़ लिया बल्कि मेरे पास उनको आना है। जब वो कयामत में आएंगे सामने तो उनसे कहा जाएगा कि देखो अब तुम कुछ नहीं कर सकते, अब तुम भुगतोगे।